نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتلایا کہ ایک شخص آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے ضمن میں دنیا کی کامیابی بھی آ جاتی ہے، مگر اللہ تعالی شانہ نے اصل میں ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کے لیے. ہماری اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی بعثت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی کہ انسانوں کو وہ راستہ دکھلائیں جس راستے پہ چل کر انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، قیامت کے دن کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں راحت حاصل کر سکتے ہیں. تو اصل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہمیں بتلائیں کہ ہم ہماری اصل زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، کوئی 100 سال تک جیتا ہے، کوئی 80 سال تک جیتا ہے، کوئی 60 سال تک جیتا ہے، کوئی 50 سال تک جیتا ہے، اور کسی کو پتا نہیں کہ کب تک وہ جیے گا. آج اچھا ہے، کل بیمار ہو جاتا ہے، آج زندہ ہے، کل وہ مر جائے گا، آج جوان ہے، کل وہ بوڑھا ہو جائے گا، آج کا مالدار کل غریب ہو جاتا ہے، احوال بدلتے رہتے ہیں. تو دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ چند روزہ ہے. یہ دنیا کی زندگی مالداری میں بھی ختم ہو جائے گی، غریبی میں بھی ختم ہو جائے گی، صحت میں بھی ختم ہو جائے گی، بیماری میں بھی ختم ہو جائے گی. دنیا میں مالداروں سے زیادہ غریب ہیں اور مالداروں سے زیادہ غریب رہے ہیں، ان سب کی زندگی پوری ہو گئی اور پوری ہو جاتی ہے. بیمار بھی اب تو بے شمار ہیں، ان کی بھی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر کرسیوں والے، منصب والے، انفلوئنس والے، وجاہت والے کم ہیں، گرے پڑے لوگ زیادہ ہیں، عام لوگ زیادہ ہیں، سمپل لوگ زیادہ ہیں، ان کی بھی زندگی ختم ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. دنیا کی زندگی سب کی کسی نہ کسی طرح ختم ہو جاتی ہے، ہائی ہائی کر کے، آہ آہ کر کے، صبر کر کے، شکر کر کے، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کی زندگی نہایت مختصر اور آخرت کی زندگی نہایت ہی لمبی، اور ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، مل فقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، بے فقر آئے گا تو دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی. دنیا میں سب کچھ مال سے ملتا ہے, پیسے سے ملتا ہے. فقر ہوگا تو اچھا گھر نہیں ملے گا, فقر ہوگا تو اچھے کپڑے نہیں ملیں گے, فقر ہوگا تو اچھی گاڑی نہیں ملے گی, فقر ہوگا ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا, فقر ہوگا اچھا کھانا نہیں ملے گا, فقر ہوگا تو بیماری میں اچھی دوا نہیں ملے گی. تو فقر تو بہت ساری مصیبتوں کو لاتا ہے دنیا میں. اور مال ہے تو سب کچھ ہے, اچھے کپڑے بھی ہیں, اچھے کھانے ہیں, اچھے گھر ہیں, اچھی گاڑی ہے, اچھا علاج ہے. اس لیے مال نہ ہو تو لوگ ایسے شخص کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور مال ہو تو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دنیا میں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی زندگی آگے پیچھے ہو جائے اس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے. مل فقر اخشا علی کو, تمہارے پاس مال نہ رہے, پیسے نہ رہے, پیسے کی کمی ہو جائے, اس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف ہوگی مگر آخرت تمہاری تباہ نہیں ہوگی اس کی وجہ سے, بلکہ مال کی کمی کی وجہ سے جو تم صبر کرو گے اس صبر کی وجہ سے آخرت میں بہت کچھ ملے گا. تو فقر کی وجہ سے دنیا تمہاری آگے پیچھے ہو جائے گی, ذرا خراب رہے گی, مگر آخرت تمہاری بنے گی, دنیا آگے پیچھے ہوگی. مجھے اندیشہ تم پر کس بات کا ہے؟ ولکن اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا, مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہیں دنیا مل جائے, بہت مالدار تم ہو جاؤ, دنیا تم پر پھیلا دی جائے. اور دنیا اتنی پھیلا دی جائے کہ تم 99 کے چکر میں پڑ جاؤ. کہ 99 کے اب 100 بننے چاہیے, 100 کے 200 بننے چاہیے, 200 کے 300 بننے چاہیے, 300 کے 400 بننے چاہیے, 1000 بننے چاہیے, 2000 بننے چاہیے, ایک گھر کے 2 گھر ہونے چاہیے, گاڑی کا یہ ماڈل ہے تو اب آگے والا ماڈل ملنا چاہیے, فیکٹری چھوٹی ہے تو بڑی ہو جانی چاہیے, بڑی ہے تو 2 ہو جانی چاہیے. اور تم دائیں بائیں آگے پیچھے دوسروں کے ساتھ مقابلے میں پڑ جاؤ. فتنا فسوحا کما تنا فسوحا, فقر کا تو مجھے اندیشہ نہیں, اس لیے کہ فقر سے تمہاری دنیا آگے پیچھے ہوگی, آخرت نہیں بگڑے گی. لیکن دنیا سے تمہاری آخرت بگڑ سکتی ہے اگر دنیا کا صحیح استعمال تمہیں نہیں آیا, پیسوں کے ساتھ صحیح طریقے سے برتنا نہ آیا تو آخرت تمہاری بگڑ سکتی ہے. کیوں؟ اس سے کہ پیسے آئے تو تم مقابلے میں پڑ جاؤ گے, جیسے کہ تم سے پہلے لوگ مقابلے میں پڑ گئے. مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ تمہیں دنیا بہت زیادہ دے دی جائے. اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا کما بسطت لمن کان قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بہت دنیا دے دی گئی. فتنا فسوحا, پھر وہ دنیا کے لیے مقابلے میں پڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو مجھے بھی چاہیے, اس کے پاس ایسا گھر ہے تو مجھے بھی چاہیے. اس میں پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. فتحلککم کما اہلکتہم, پھر مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے, آپس میں مقابلے میں ڈالے اور اپنی طرف کھینچے, اور تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ, حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھو, اور یہ دنیا تمہاری آخرت کو برباد کر دے جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کی آخرت کو برباد کر دیا ہے. تو دیکھو, مال آئے گا تو دنیا میں تو بہت راحت ملے گی مگر آخرت برباد ہوگی. اور فقر ہوگا تو دنیا میں تکلیف ہوگی, آخرت میں راحت ہوگی. تو دنیا میں تکلیف لانے والی چیز کا مجھے تم پر اندیشہ نہیں ہے, آخرت میں تکلیف لانے والی چیز کا مجھے تم پر اندیشہ ہے. ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ابھی تو گھبراتے ہیں. اور کچھ بھی ہوتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں کی بات ہے, مر جائیں گے تو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی. دنیا کے جتنے مسائل ہیں اور جتنے پرابلم ہیں تو ان کے بارے میں تو یہی خیال آتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد شاید ٹھیک ہو جائے. بچہ بگڑ گیا, بیوی بگڑ گئی, شوہر بگڑ گیا, پرابلم ہے, راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے, اچھی طرح کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے, مگر ہمیشہ امید ہوتی ہے کہ کل کا سورج کوئی خوشخبری لے کر طلوع ہوگا اور اچانک بچے میں تبدیلی آ جائے. ہوتا ہے ایسا, چلو ایک ہفتے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, ایک سال کے بعد ذرا عمر بڑی ہوگی تو یہ سیانہ ہو جائے گا, سمجھدار ہو جائے گا, میچیورٹی آئے گی, امید. بزنس اچھی طرح نہیں چل رہا ہے, شاید کچھ ہو جائے ایک مہینے کے بعد, شاید یہ کوشش کروں تو ہو جائے, شاید ستمبر میں کچھ ہو جائے, شاید جنوری میں کچھ ہو جائے, امید. اسے بند کر کے کچھ اور کریں گے, علاج معالجہ, کبھی مایوس نہیں ہوتا. شاید یہ دوا فلاں دوا اس ڈاکٹر, تو دنیا میں تو امیدیں رہتی ہیں, امید. اور اگر کوئی مایوس ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہ پرابلم ہے ہمارا, یہ بیماری ہے ہماری, مگر کب تک؟ پاؤں کاٹ دیا ڈاکٹر نے تو اس میں تو کوئی امید نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگا, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو مرنے تک ہے, 20 سال 25 سال ذرا تکلیف اٹھا لیں گے, مرنے کے بعد اللہ دوسرا پاؤں دے دے گا. تو ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مرنے کے بعد اگر چین نہیں ملا تو وہاں تو کوئی امید نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی تو امید اس لیے رہتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا, مگر وہاں تو اعلان ہو جائے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے, اعلان ہو جائے گا. تو اصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی زندگی ہے, اس کے لیے حق تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے. اور انبیاء علیہ السلام یہی سکھانے کے لیے آتے ہیں, دنیا بقدر ضرورت, بس دنیا تو ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے, سرائے ہے, ہوٹل کی طرح ہے کہ اپنا سامان لے کر ہوٹل میں اتر گئے اور 3 دن 4 دن 5 دن ٹھہر کر کے واپس چلے گئے. تو اس میں اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس ہوٹل میں, اس میں کوئی دل نہیں لگاتا, اور ہوٹل میں اگر کوئی خامی ہوتی ہے اس کمرے میں جس کمرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کوئی خاص فکر نہیں کرتا, کارپیٹ کا رنگ پسند آیا نہیں آیا کوئی غور سے دیکھتا نہیں کہ اس میں کارپیٹ کیسی ہے, کرٹن کا رنگ کیسا ہے, وال پیپر کا رنگ کیسا ہے نا, بس ایسا بستر ہو, ایسا بیت الخلا ہو, ایسا باتھ روم ہو جس میں گزارا ہو جائے, سکون کے ساتھ گزر جائے. تو اس کی ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. کرٹن ہمیں پسند آئیں گے تو بیڈ پسند نہیں آئے گا, بیڈ پسند آئے گا تو کارپیٹ پسند نہیں آئے گی, لیمپ پسند نہیں آئے گا, کوئی نہ کوئی چیز وہاں ہوگی کہ یار یہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا, یہ کرسی تھوڑی چھوٹی ہے, بڑی ہوتی تو اچھا ہوتا, کرسیاں دو ہی ہیں 3 ہوتی تو اچھا ہوتا, مگر کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا, بھائی پانچ دن تو ہے, دو ہفتے تو ہیں, ایک ہفتہ تو ہے, گزارا ہو جاتا ہے کسی طرح. اور جب گھر پر آ جاتا ہے جو پرمیننٹ ابوڈ ہے گھر, تو اس میں ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق رکھتا ہے, لانے سے پہلے سوچتا ہے, نکالنے سے پہلے سوچتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ ہوٹل ہے, ہوٹل, ہم مسافر ہیں, مسافر ہیں, ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ سے یہاں آ گئے ہیں, یہاں سے قبر میں جانا ہے, قبر سے قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہے, اس کے بعد پل صراط پر جانا ہے, اور پل صراط پر سے پھر ہمارا فائنل ابوڈ, پرمیننٹ ابوڈ جنت میں ہمیں انشاءاللہ داخلہ ملے گا. تو یہ راستے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ فصیح نہیں ہوتا انسان, بس ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے, جتنی چیزیں مل جائے. اسی لیے جو رجال آخرت تھے, جو آخرت کے لوگ تھے, آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ تھے, وہ کماتے بھی تھے, کماتے تھے, یا مالداری انہیں نصیب ہوتی تھی, دنیا انہیں نصیب ہوتی تھی, تو وہ اسے آخرت بنانے میں صرف کر دیتے تھے, خرچ کر دیتے تھے, آخرت بنانے میں صرف کر دیتے تھے, خرچ کر دیتے تھے. میں نے پہلے بھی یہ قصہ آپ حضرات کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک شخص, ایک غلام دوپہر کے وقت روٹی کھانے کے لیے بیٹھا, اس کا آقا اسے تین روٹیاں دیتا تھا کھانے کے لیے, وہ اسے کافی ہو جاتی تھی. تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا, اس نے اسے ایک روٹی ڈال دی, وہ کھا گیا, اور روٹی کھانے کے بعد اس کی طرف پھر دیکھنے لگا تو اس نے دوسری بھی ڈال دی, پھر وہ کھا گیا, دوسری بھی کھا گیا, پھر دیکھنے لگا تو تیسری ڈالی, تیسری روٹی بھی وہ کھا گیا. تو وہاں ایک شخص یہ ماجرا دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ بھائی تمہیں روزانہ کھانے کے لیے کیا ملتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تین روٹی. تو وہ تین روٹی تو تم نے کھلا دی کتے کو. تو کہا کہ ہاں, اس کتے کو ہم نے اس علاقے میں کبھی دیکھا نہیں پہلے, تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں آیا ہے, ان کے بھی اپنے علاقے ہوتے ہیں, جیسے ہم گھر چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جاتے ہیں تو ہمیں ذرا وحشت سی ہوتی ہے, تو اسی طرح انہیں بھی ہوتا ہے, ان کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. جنگل کے جانور ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہیں رہتے, ان کی بھی ٹیریٹری ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسرا گھستا ہے تو لڑنے مارنے کے لیے, مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ دیکھا نہیں اس کتے کو کبھی اس علاقے میں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے علاقے میں اسے اپنی ضرورت کی چیز نہیں ملی ہوگی تو اس علاقے میں آ گیا بےچارا, مارا مارا پھرتا ہوا. تو میں نے سوچا بھوکا ہوگا تو روٹی ڈالی تو دیکھا کہ کھا گیا جلدی جلدی, اور پھر گیا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اور بھوک ہے تو دوسری روٹی دے دی. تو میں ایک دن بھوکا رہوں گا, آئندہ کل کھا لوں گا, اس میں کیا بات ہے؟ تو اسے لگا کہ بہت اچھا شخص ہے یہ. کہا کہ بھائی تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ میں غلام ہوں. کس کا؟ کہ فلاں کا, اس باغ کا مالی ہوں, اس باغ کی نگرانی میرے ذمے ہے. تو یہ غالب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے گئے اس مالک کے پاس, اور منہ مانگی قیمت سے اس غلام کو بھی خریدا اور اس باغ کو بھی خریدا, اور آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ بھائی میں نے تمہیں خرید لیا ہے, اب میں تمہارا نیا مالک ہوں. تو کہا الحمدللہ, اللہ آپ کو برکت دے. کہا کہ یہ جو باغ ہے اس کا بھی میں اب مالک ہوں. الحمدللہ, اللہ آپ کو برکت دے, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کہا کہ میں نے یہ باغ جو ہے پورا کا پورا تجھے دے دیا. تو دیکھو اللہ جل جلالہ عام منوالہ چاہتے ہیں تو سیکنڈوں میں ایک غریب کو امیر بنا دیتے ہیں. مالک ہو گیا پورے باغ کا، اب وہ عیش والی زندگی گزار سکتا تھا، مگر اس نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سنا کہ یہ باغ میں نے خرید لیا ہے اور آپ کو ہدیے میں دے دیا آزاد کر کے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ باغ اللہ کے لیے غریبوں اور فقیروں پر تقسیم کر دیا. دیکھو ان کے پاس آتا تھا تو اسے بھی آخرت بنانے میں صرف کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں یہ بتلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ کوئی زندگی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی کے. دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہو جائے ہفت اقلیم کا، وہ بھی بادشاہ، وہ بھی اس کی زندگی بھی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ حقیقی زندگی نہیں ہے. کوئی پرائم منسٹر ہو جائے، کوئی پریسیڈنٹ ہو جائے، وہ شخص جس کی ساری تمنا اس دنیا میں پوری ہو جائے، اس کی زندگی بھی زندگی کہلانے کے لائق نہیں. زندگی کہلانے کے لائق تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے کہ اس زندگی کو فنا نہیں ہے، وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. فنا ہونے والی زندگی زندگی کیا ہوئی؟ وہ زندگی جس پر موت طاری ہونے والی ہے وہ زندگی کیا ہوئی؟ حیات اور موت یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو وہ حیات جس پر موت طاری ہونے والی ہے وہ حیات ہی کیا ہوئی؟ وہ حیات جس پر موت غالب آ جانے والی ہے، جسے موت ختم کرنے والی ہے، وہ حیات ہی رہی. ایک شخص کو علم دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی علم تمہیں دیا جا رہا ہے مگر جیسے تم ان پڑھ تھے 3 سال کی عمر میں، تو علم کو حاصل کرنے کے 15 سال کے بعد پھر اسی طرح بالکل ان پڑھ ہو جاؤ گے، اچانک تمہارا علم رخصت ہو جائے گا. وہ علم کیا ہوا کہ جس کے بعد جہالت گارنٹی ہے؟ تو وہ زندگی کیا ہوئی جس کے بعد موت کی گارنٹی ہے کہ موت اس حیات کو ختم کرے گی؟ حقیقی حیات اور حقیقی زندگی تو وہ ہے جس کے بعد موت کبھی طاری نہیں ہوگی، اور وہ آخرت کی زندگی ہے. تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں لوگوں کو یہی سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. جس زندگی کو تم زندگی سمجھ رہے ہیں یہ زندگی نہیں، یہ مہلت ہے آخرت کی حقیقی زندگی کو بنانے کے لیے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ مہلت ہے، یہ چانس ہے، یہ موقع ہے، ایک پیریڈ تمہیں دیا گیا ہے، اس میں آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو بناؤ. اس لیے کہ اس پیریڈ میں جو اپنی اصل جو زندگی آخرت میں آنے والی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کو بنائے گا تو بن جائے گی، اور اس کو نہیں بنائے گا تو وہ زندگی بھی برباد ہو جائے گی. زندہ تو رہنا پڑے گا وہاں بھی، موت وہاں تاری نہیں، مگر وہ زندگی برباد ہو جائے گی، وہ جہنم کی شکل میں ملے گی. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، مرنے کے بعد کی زندگی میں انسان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے مگر رہنے کی جگہ وہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بنانا پڑے گا. الا التي كانت قبل الموت يبنيا، آخرت میں گھر کون سا ملے گا؟ وہ گھر جسے اس دنیا میں رہ کر انسان تعمیر کرتا ہے. مجھے میرا گھر ملے گا، آپ کو آپ کا گھر ملے گا. اب ہم اگر اچھے اعمال سے اس گھر کو بنائیں گے تو جنت میں گھر ملے گا, اور برے اعمال سے اس گھر کو بنائیں گے تو جہنم میں ملے گا. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ تَابَ مَسْكَنُهُ وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا. اگر خیر اور اچھے کاموں سے اس کو بنائے گا تو اس کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا, طیب ہوگا اس کا ٹھکانہ, اور اگر اس کو برے اعمال سے بنائے گا تو خواب بانی ہے, اس کو بنانے والا نقصان اٹھائے گا, ناکام ہوگا آخرت میں. تو انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی شانہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, یہ دنیا حقیقی زندگی نہیں ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. یہ دنیاوی زندگی حیات نہیں ہے, الحیات الدنیا حیات نہیں. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. یہ دنیاوی زندگی تو لہو لعب ہے, لہو لعب دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر لہو لعب کھیل کود. کھیل دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ کھیل جس کا کوئی مقصد نہیں, بچے بچپن میں کھیلتے ہیں تو ان کے کھیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا, اور ذرا بڑے ہو جاتے ہیں پھر جب کھیلتے ہیں تو وہ مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ دو ٹیم ہے, ایک ٹیم میں 11 آدمی ہے, دوسری ٹیم میں 11 آدمی ہے, یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فٹ بال کو ادھر کے گول میں داخل کرنے کی کوشش کرے ایک ٹیم, دوسری ٹیم دوسری طرف کے گول میں, اور جو ٹیم جیتتی ہے اسے انعام ملتا ہے, مقصد ہے کوئی. بچے جو کھیلتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایک کھیل ہے وہ جو سمجھ میں آتا ہے, ایک کھیل ہے وہ جو سمجھ میں نہیں آتا, جس کے جس کا فائدہ کیا ہے, بس یہ ہے لہو لعب. دنیا میں جتنے لوگ مشغول ہیں وہ لہو لعب ہیں. کچھ تو ایسے کاموں میں مشغول ہے کہ دینی نقطۂ نظر سے دیکھنے والوں کو, دینی سمجھ رکھنے والوں کو, آخرت کے نقطۂ نظر سے دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے اس مشغلے کا مقصد کیا ہے, گو ان کو اس میں بہت مزہ آتا ہے. اور ان کو بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو ان کو بھی پتا نہیں ہوگا. اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے لگتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے. جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ لہو لعب ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب, کھیل کود کا سامان. وان الدار الاخرة, دیکھو دونوں میں تاکید ہے, دنیاوی زندگی صرف کھیل کود ہے اور کچھ نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کا گھر, لَهِيَ الْحَيَوَانَ, وہی حقیقت میں زندگی ہے. زندگی کہلانے کے قابل تو آخرت کی زندگی ہی ہے. تو اس دنیا میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس دنیا میں وہ لہو لعب ہے. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا, دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون. الا ذکر اللہ, سوائے اللہ کے ذکر کے, سوائے اللہ کی یاد کے. وما والہ, اور سوائے ان تمام چیزوں کے جو ذکر اللہ کے قریب کر دے. ایک شخص کمانے کے لیے نکلتا ہے, کمانے کے لیے تو ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہے مگر کمانے کے لیے نکلتا ہے اس نیت سے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی محنت سے کما کر حلال طریقے سے خود بھی کھاؤ, اہل و عیال کو بھی کھلاؤ. تو یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ذکر کے قریب کرتی ہے, تو یہ ملعون نہیں ہے, اس پہ لعنت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے لیے کما رہا ہے. تو بھائی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہیں ہمیں یہ سمجھانے کے لیے. کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. بلکہ اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب کچھ دیا ہے اس لیے کہ ایک مسافر کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں, وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سب کچھ دیا ہے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ سب اللہ نے پھل فروٹ ہمیں دیے, سبزیاں اللہ دیتا ہے, چاول کھلاتا ہے, جو کھلاتا ہے, جواری کھلاتا ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کھیتیاں, کھیتیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہل چلاتے ہیں اور ہل چلا کر کے اس میں بیج ڈال دیتے ہیں بس. اس کے علاوہ ہمارا عمل کیا ہے اس بیج کو اگانے میں؟ اللہ پوچھتے ہیں افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما. کیا تم اس کھیتی کو نہیں دیکھتے جس میں تم بیج بوتے ہو؟ تم تو صرف کھیتی کرتے ہو, کھیتی کرتے ہو, مگر اگانے کا کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم بیج ڈال کے چلے آتے ہیں, اگر ہم پانی نہ برسائیں تو, ہم نہر کا پانی تمہیں نہ دیں تو, اگر زمینوں میں ہم کیڑے مسلط کر دیں ان دانوں پہ تو, وہ دانے سڑ جائیں تو, سب کچھ اللہ تعالی شانہ کرتے ہیں. پھلوں کو اگاتے ہیں, وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب ونخیل وزرع سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الاقل. کہا دیکھو زمین جو ہے بالکل قریب قریب, دو زمینیں قریب قریب, یہ بینگا ایک بھائی کا, دوسرا بینگا دوسرے بھائی کا, بالکل قریب دونوں زمینیں ملی ہوئی, اور اوپر سے دیکھو تو دونوں زمینیں بالکل صحیح نظر آتی ہے. اس میں بھی اس نے آم کے درخت لگائے, اس نے بھی آم کے درخت, اس نے بھی جہاں سے آم کے درخت خریدے اس نے بھی وہیں سے آم کے درخت خریدے. یہ جس پانی سے اپنے آم کے درختوں کو پانی پلا رہا ہے وہ بھی اسی پانی سے آم کے درختوں کو پانی پلا رہا ہے, مگر جب اس پہ آم لگتے ہیں تو ایک کے میٹھے اور دوسرے کے کھٹے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات. اس میں نشانیاں ہے کہ نہیں کہ اس کائنات کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں میرے بھائی وہ تو بہانہ ہے. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. بچے بھائی تم جنتے ہو, بچے تم بناتے ہو, تم تو صرف منی کا قطرہ ڈال دیتے ہو, آگے 9 مہینے تک اندر جو مشینری کام کر رہی ہے وہ کس کی کر رہی ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما. نطفہ, نطفے کے بعد جمع ہوا خون, اس کے بعد وہ ہڈیاں, ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ اکبر. کہا کہ دیکھو ایک نطفہ کپڑے میں لگ جاتا تھا تو نیند نہیں آتی تھی, بدن پہ لگ جاتا تھا نیند نہیں آتی تھی, جب تک کہ اسے صاف نہ کر لے, جب تک کپڑوں کو نہ اتار دے.
اور وہی نطفہ 9 مہینے کے بعد جب پیشاب کے گندے راستے سے باہر خون میں لت پت ہو کر نکلتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر, ہم نے اپنی قدرت سے, ہم اپنی قدرت سے ایک نئی مخلوق بنا دیتے ہیں. پہلے اس سے تنفر تھا, اب اس سے محبت ہے, اسے گلے لگاتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ کتنا بڑا ہے, کتنا اونچا ہے, جو پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے, بہترین کاریگر ہے. انڈا چاروں طرف سے بند, مرغیوں کو کون پیدا کرتا ہے؟ چاروں طرف سے بند, کوئی ہوا ہوا کچھ نہیں جاتی, کسی کا کوئی دخل نہیں, مگر اندر کام ہو رہا ہے. اور جب وہ چھلکا ٹوٹتا ہے تو اس میں سے مرغی تیار ہو کر کے آ جاتی ہے, مرغی کا بچہ. درخت کے پتے بھینس کھاتی ہے تو گوبر, درخت کے پتے بکری کھاتی ہے تو مینگنی, اور درخت کے وہی پتے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم. کون تیار کرتا ہے اس ریشم کو؟ یہ سب کچھ دنیا میں نظر آتا ہے, ہم بہانے ہیں, بہانے. خود سب سے بڑے انسان, سب سے بڑے انسان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی کچھ نہیں کرتا, انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو تقسیم کرتا ہوں, دیتا تو اللہ ہے. میری صحبت سے کسی کو روحانیت ملی, میری صحبت سے کسی کو ایمان ملا, میری صحبت سے کسی کو ولایت ملی, صحابی جو کچھ بھی ملا میں نہیں دیتا, انما انا قاسم, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ دیتا ہے, دیتا اللہ ہے, تقسیم میں کرتا ہوں. بہانہ بن جاتے ہیں ہم, اللہ ہمیں بہانہ بناتا ہے اور ہمیں بہانہ بناتا ہے اور بہانہ بنا کے ہمیں بہانہ بناتا ہے دوسروں کے وجود میں آنے کا, ہمیں بہانہ بناتا ہے دوسروں کے فائدہ اٹھانے کا, ہمیں بہانہ بناتا ہے دوسروں کے پیٹ کے بھرنے کا, ہمیں بہانہ بناتا ہے دوسروں کو شفا ملنے کا, ہمیں بہانہ بناتا ہے دوسروں کی پریشانیوں کے دور ہونے کا, ہمیں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کا بہانہ بناتا ہے, اور اسی بہانے کو ہمارے جنت میں داخل ہونے کا بہانہ بناتا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے, ہم بولتے نہیں وہ بلواتا ہے, ہم سوچتے نہیں اچھے اچھے خیالات وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے, دماغ میں ڈالتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے, ہم نہیں کھلاتے, وہ تو اپنی ہی روزی کھاتا ہے, اس کی روزی اللہ پہلے بھیجتا ہے پھر اسے ہمارے گھر میں بھیجتا ہے, تو کھلاتا اللہ ہے, وہ اسی کی روزی کھاتا ہے, بہانہ ہمیں بناتا ہے اور ہمیں بہانہ بنا کر عزت بھی دیتا ہے اور اس پہ آخرت میں اجر و ثواب بھی دیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا, چاند سورج ستارے, یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, ضیا یعنی روشنی کے واسطے. چاند کے کتنے فائدے, صرف روشنی دیتا ہے؟ نہیں, صرف روشنی نہیں, پتہ نہیں اس کی گرمی کی وجہ سے کتنے جراثیم مرتے ہوں گے. اور کھیتی کے تیار ہونے میں جیسے پانی کا دخل ہے, اسی طرح سورج کی روشنی کا دخل ہے اور چاند کی روشنی کا بھی دخل ہے. کھیتیوں کے پکنے میں, کھیتیوں کے تیار ہونے میں جلالی اور جمالی دونوں روشنیوں کی ضرورت ہے. اگر چاند کی روشنی ملے اور سورج کی روشنی نہ ملے تو بھی کھیتی نہیں پکتی, اور سورج کی روشنی ملے چاند کی نہ ملے تو بھی کھیتی تیار نہیں ہوتی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, یہ لائٹیں نہیں تھی, یہ کمکمے نہیں تھے, سوچو نا, لائٹیں نہیں تھے, کمکمے نہیں تھے, یہ سب ابھی چند دہائیوں کی بات ہے, مگر پہلے جب اندھیرا ہوتا تھا, آج بھی جنگلوں میں اور دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں جہاں لائٹ نہیں ہوتی, لائٹ کی سسٹم نہیں ہوتی, اور ان ملکوں میں جن ملکوں میں معتدل راتیں ہوتی ہیں, تو شام کو 6 بجے سے دوسرے دن صبح 6 بجے تک 12 گھنٹے کتنی وحشت ہوتی, کتنی گھبراہٹ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری وحشت کو دور کرنے کے لیے ہم نے آسمان میں کمکمے لگائے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا چراغوں کے ذریعے, ستاروں کے ذریعے. اور پہلے کمپس نہیں تھے, راستے نہیں تھے, سائن بورڈ نہیں تھے. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, تو ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنی مسافری کرتے تھے, ستارے کمپس تھے اس زمانے میں. چاند کا اپنا فائدہ, سورج کا اپنا فائدہ, ستاروں کا اپنا فائدہ. یہ چھوٹے چھوٹے ذرات, کیڑے مکوڑے, ان میں سے کوئی چیز اللہ کے کارخانے میں نکمی نہیں. آپ کسی کے دفتر میں چلے جاؤ اور وہ ہوشیار ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, تو کوئی چیز ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوگی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بہت ہوشیار آدمی ہے, بہت حکمت والا آدمی ہے, بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لکڑی یہاں کیا کر رہی ہے, مگر آپ کا دل یہ کہے گا کہ نہیں, کوئی ضرور بات ہوگی اسی لیے یہ لکڑی یہاں ہے. تو خدا کے کارخانے میں کوئی زائد چیز ہو, مچھر زائد, کیڑے مکوڑے زائد, کوئی جانور زائد نہیں. ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جو تحقیق کرنے والے ہیں, ریسرچ کرنے والے ہیں, وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے علم تک رسائی کس کی ہو سکتی ہے کہ کون سی چیز کیوں ہے اور کیا ہے. پتا نہیں کیسے کیسے جراثیم اور کیسے کیسے کیڑوں سے دوائیں بنائی جاتی ہیں, کن کن چیزوں کو استعمال کر کے, جانور کے کس کس حصے کو استعمال میں لایا جاتا ہے. اس ماڈرن زمانے میں کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا. قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں, کوئی چیز نکمی نہیں. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. یہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس لیے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کریں. تو انبیاء کیا سمجھاتے ہیں؟ نمبر ایک کہ دنیا اصل نہیں ہے, اصل آخرت ہے. دنیا چند روزہ ہے, آخرت ہمیشہ کی ہے. دنیا میں اللہ نے تمہیں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے بھیجا. مقصد آخرت کو بناؤ بلکہ میری ذات کو بناؤ. اللہ کہتے ہیں میری ذات کو بناؤ. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر طریقہ بتلاتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے. ایک تو استاد ہوتا ہے وہ جو یہ کہیں کہ محنت کرو, خوب پڑھو, علم حاصل کرو, اور دوسرا استاد ہوتا ہے کہ خوب پڑھو, محنت کرو, علم حاصل کرو. تم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے, اور پھر کہتا ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر کے جو یاد کرتے بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے. اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر کے مانگو علم کو, تو علم بہت آتا ہے. استاد کا ادب کرو. دیکھو یہ علم کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو سب طالب علموں کے دلوں میں اس استاد کی محبت زیادہ پیدا ہوگی کہ دیکھو یہ استاد ہمیں ترغیب تو دیتے ہیں مگر طریقہ نہیں بتلاتے, یہ ترغیب بھی دیتے ہیں طریقہ بھی بتلاتے ہیں, ہماری کتنی فکر ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ ان کو بتلاؤ کہ دنیا مقصد نہیں, آخرت مقصد ہے, اور پھر طریقہ بھی بتلاؤ کہ یہ کرو گے تو آخرت بنے گی, یہ کرو گے تو آخرت میں نقصان ہوگا, یہ کرو گے تو آخرت میں ترقی ہوگی, یہ کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی. اور ان سب کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا میں تشریف لائے, اب پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب آپ نے جو کچھ بتایا اس کو کرنے سے آخرت بنے گی, اس کو کرنے سے اللہ راضی ہوگا. دین اسلام اسی کو کہتے ہیں. قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات, بس یہ اب ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آخرت میں کیسے کامیابی ہوگی. آخرت کی تیاری میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے, اور شیطان کے ساتھ ہمارا نفس ہے, بیس ڈیزائر. یہ دو رکاوٹیں ہیں, شیطان اور نفس. یہ جو دو رکاوٹیں ہیں, ان دو رکاوٹوں کو اگر ہم ختم کر سکیں, ہٹا سکیں, یہ جو دو ہرڈلز ہیں, تو آخرت کی تیاری میں بہت آسانی ہو جائے. ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو ہرڈلوں کو ہٹانے کے لیے جو چیزیں ہمیں بتلائی, ان میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ موت کو بار بار یاد کیا کرو, موت کو بار بار یاد کیا کرو. موت کو بار بار یاد کرنے سے شیطان اور نفس کا مقابلہ بہت آسانی سے ہو سکے گا, اور شیطان اور نفس کا مقابلہ جب آسانی سے ہو سکے گا تو ہمیں آخرت بنانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں ان کاموں کو کرنا آسان ہو جائے گا, اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم ان کاموں کو کرنے لگیں گے جو ہمیں کرنے چاہیے, ان کاموں سے بچنے لگیں گے جن سے بچنا چاہیے, اور اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہماری آخرت بن جائے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم 10 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, اور ہم نے پوچھا کہ من اکیس الناس ومن احزم الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے, لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے, پریکوشس کون ہے, کس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بہت پریکوشس ہے, یہ نقصان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا, یہ بہت ہوشیار آدمی ہے, کس کو کہا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا للموت, لوگوں میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے, لوگوں میں سے سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والے, اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرنے والے, اولئک اکیاس الناس, یہ لوگوں میں سے ہوشیار لوگ ہیں, یہ لوگوں میں سے ہوشیار. اس لیے کہ موت کو بار بار یاد کرتے ہیں, اور موت کو بار بار یاد کرتے ہیں تو شیطان اور نفس کا مقابلہ ہو سکتا ہے, شیطان اور نفس کا مقابلہ. جیسے شیطان اور نفس سلانا چاہتے ہیں, مگر طالب علم اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ سو جائے گا تو امتحان میں فیل ہوگا, تو یہ امتحان کے فیل ہونے کے ڈر سے یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور شیطان اور نفس کا مقابلہ کر لیتا ہے. مریض جو ہے, مریض اسے دوا بہت کڑوی لگتی ہے اور نفس نہیں چاہتا کہ یہ دوا پیے, تو مریض اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ اگر تو یہ دوا نہیں پیے گا تو مر جائے گا, اب موت کے ڈر سے وہ دوا پیتا ہے. تو شیطان اور نفس ہمیں وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, تو جب ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ اگر یہ کام کیا تو مرنا ہے اور قبر میں سزا بھگتنی ہے, تو آدمی کھڑا ہو جاتے کہ نہیں 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 مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے اور نفس اور شیطان ہمیں اس کام سے سستی میں ڈالتے ہیں, غفلت میں, کہ نہیں 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 اب سو جانا ہے, فجر نہیں پڑھنی ہے. خیال آتا ہے کس بات کا, موت کا, کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہوشیار لوگ ہیں, یہ ہوشیار لوگ موت کو بار بار یاد کرتے ہیں, موت کو یاد رکھتے ہیں, اور موت کو یاد کرتے ہیں تو شیطان اور نفس کا مقابلہ کر کے اچھے کاموں کو کرتے ہیں, برے کاموں سے بچ جاتے ہیں. تو ان کو کیا ملتا ہے, ذہبوا بشرف الدنیا و بکرامت الاخرہ, دنیا کی شرافت بھی ان کو مل جاتی ہے اور آخرت کی کرامت بھی مل جاتی ہے. یہ لوگ دونوں چیزوں کو لے اڑتے ہیں, دنیا میں شرافت, نوبلٹی اور آخرت میں کرامت آنر عزت. بس یہی بات عرض کرنا چاہتا تھا. آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ہفتے ان کے علم کے مطابق لیسٹر میں 5 مسلمانوں کا انتقال ہوا. اس ہفتے ایک ہفتے میں ان کے علم کے مطابق لیسٹر میں 5 مسلمانوں کا انتقال ہوا. پتا نہیں کتنے مرتے ہوں گے روزانہ. اور ہم سے تعلق رکھنے والوں میں سے 2 بہت ہی قریب انسانوں کا اس ہفتے انتقال ہوا. جمعرات کو ہمارے حافظ ایوب چوتھیا کا انتقال ہو گیا. 2 سال سے بیچارے وہ بیمار تھے، مریض تھے، ٹیومر ہو گیا تھا انہیں، مگر اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے فضل فرمایا اور ہمیشہ وہ صابر اور شاکر رہے. ہمیشہ صابر اور شاکر رہے. 2 سال پہلے، ابھی یہ رمضان المبارک میں 2 سال ہوں گے، 2 سال پہلے میں نے یہاں معتکفین سے کہا تھا کہ بھئی ایک بچہ ہے، بالکل نوجوان ہے، اور موت اور حیات کی کشمکش سے گزر رہا ہے، دعا کرو اس کے لیے. اچھا ہوا، گرا اٹھا، گرا اٹھا، گرا اٹھا. مگر لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس مصیبت سے سبق سیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا ایوب بھی انہی لوگوں میں سے تھا. بیمار بیمار بھی جتنا ہو سکا وہ کرتا رہا، نمازوں کا اہتمام، چہرے پہ نور، داڑھی تو پہلے سے شرعی تھی مگر بہت بہتر بعد میں، اصلاح کی فکر، اور ہمیشہ خوش. ہمیں کبھی مایوسی نہیں دیکھی میں نے، جتنی مرتبہ ملاقات ہوئی مایوسی نہیں دیکھی. اور ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ جب موت کسی کے بالکل قریب آ جاتا ہے تو اسے فالس پریٹینشن میں نہیں رکھنا چاہیے، اسے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میں تو صاف کہتا تھا کہ بھئی دیکھ، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تم تیار رہنا، ریڈی ہے نا؟ بالکل. تو کہ ہاں، جانے کے لیے تو مجھے کوئی فکر نہیں، میں بالکل اللہ کے پاس جانے کے لیے مجھے کوئی فکر نہیں. اور مسکراتا تھا، ہنستا تھا، ایسا ٹینشن سٹریس یا وہ گفتگو کے بعد ایسے سوچ میں پڑ جاوے نا، کبھی ایک کسی مرحلے پر یہ نہیں ہوا الحمدللہ. ضد کرتا تھا، بیماری میں بھی ضد کرتا تھا کہ مجھے اکیڈمی پر جانا ہے، میں اپنا دور سنانا چاہتا ہوں. حافظ قرآن تھا اور جمعرات کو انتقال ہوا، جمعرات کی صبح فجر کے وقت، تو بھوت کو بھی یہاں دور سنانے کے لیے آیا تھا اس بیماری میں، اور اس کے والد نے کہا کہ یہاں جو سنانا ہوتا تھا وہ عشاء کی نماز کے بعد سنا کر سوتا تھا، تو 12:30 بجے تقریباً بیمار ہوا، مگر عشاء کی نماز کے بعد ضد کی اور اپنے والد سے کہا کہ جلدی جلدی میرا سنو، کل کا میں یاد کر چکا ہوں. اپنے والد کو سنایا، پھر سو گیا، اور سونے کے بعد پھر 12:30 بجے طبیعت خراب ہوئی اور تہجد اور فجر کے وقت میں اس کا انتقال ہوا. تو دیکھو، جوان لڑکا بالکل، 40 سال کی عمر بھی ابھی نہیں، اللہ اسے غری کے رحمت کرے، اللہ غری کے رحمت کرے. مگر یہ کہ اس نے اللہ نے جو 2 سال کا چانس دیا، تو غیب کی بات تو اللہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی شانہ کیا معاملہ کرے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اچھا ہی معاملہ کرے، غیب کی بات اللہ جانتے ہیں. مگر جو قریب سے ان 2 سالوں میں اسے دیکھنے کا موقع ملا، تو ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ 2 سال اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بہت استعمال کی. تو عیاشی میں نہیں، مزے میں نہیں، جب ٹھیک بھی ہو جاتا تھا تو ایسا نہیں کہ اب آخرت کو بھول گیا، بیماری کو بھول گیا، نہ، فکر کی آخرت کی، آخرت کی فکر کی. اور دوسرے ہمارے حضرت مولانا سعید صاحب گجرانوالا سے کے قریب کوئی جگہ تھی، اس سے تعلق تھا، یہاں لیسٹر میں بہت گمنام عالم دین، ان کا آج انتقال ہو گیا. تو ان کا بھی یہی حال تھا، ان کو بھی کینسر ہو گیا تھا، مگر بہت صبر شکر والی زندگی انہوں نے گزاری.
صبر شکر والی زندگی. تو ان سے بھی میں جب بھی کہتا تھا کہ انشاءاللہ آپ رہیں گے، آپ کا سایہ اللہ تعالی قائم رکھے ہم لوگوں پر بھی، آپ کے بچوں پر بھی، مگر چلے بھی گئے تو کیا حرج ہے؟ تو مسکرا کر کہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، مسکرا کر کہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسا ٹینشن وغیرہ میں نہیں آتے تھے. تو گزشتہ ہفتے ان کا بیٹا مجھے کہنے کے لیے آیا کہ ابا آج ذرا طبیعت ان کی خراب ہے، درد وغیرہ کافی ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی ان کے بہ رہے ہیں درد اور تکلیف کی وجہ سے. تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، اور پھر میں گیا مغرب کی نماز کے بعد. حافظ پٹیل صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، مجھے ان سے بھی ملنا تھا عشاء میں، مگر میں چلا گیا ان کے پاس. تو میں گیا تو طبیعت میں کافی افاقہ ہوا، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے، اللہ جزائے خیر دے ان کو. تو میری اپنی ایک طبیعت ہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلے بھی جائیں تو کیا حرج ہے، جمعہ کی رات ہی ہے نا، میں نے کہا تکلیفات زیادہ ہو رہی ہے، اللہ بلا لے تو جمعہ کی رات ہی ہے نا. تو کہا کہ ہاں اگر جمعہ کی رات مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. مسکراہٹ ہر وقت ان کے چہرے کے اوپر. تو یہ دو ایسے شخص تھے جن کا ہم سے تعلق تھا، دل ہمارے دل میں بھی ان کے لیے جگہ تھی، ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے جگہ تھی، ادارے کے ساتھ بھی ان کو تعلق تھا، محبت تھی، ان کے دونوں فیملیز بھی تعلق اور محبت رکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ خوشی کی بات یہ کہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ دونوں بہت اچھی موت مرے ہیں. جمعے کے دن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں اسے سوال نہیں ہوتا، قبر میں سوال ہی نہیں ہوتا اسے. کتنی بڑی بات ہے کہ قبر کے سوال سے بچ جاوے. تو جب کسی کا جمعے کو انتقال ہوتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ صحیح جمعے کو گئے، یعنی اتنی بڑی پتہ نہیں کتنے سالوں تک قبر میں سونا پڑے گا. اور دونوں کے چہروں کو دیکھا تو چہرے کے اوپر سکون مجھے نظر آیا، تمانینت، ایسا سٹریس وغیرہ وہ چہرے کے اوپر ہوتی ہے، موت کی سختی سب پر آتی ہے، مگر سکون اور تمانینت، ایسا لگا کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ دونوں کے جنازوں میں طلباء، علماء، حفاظ، اہل علم، نیک لوگ، دیندار لوگ بڑی تعداد میں تھے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب ہمارے قریب کے لوگوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو موت کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. جی ہمارے متعلقین میں سے کسی کا انتقال نہ ہوا ہو تو ہم موت کو یاد رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بار بار خیال آتا ہے کہ یار ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے تک یہ بار بار خیال آتا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور بار بار ان کا خیال لاؤ، اور ان کا خیال لا کر کے اپنی موت کا خیال لاؤ کہ مجھے بھی جانا ہے ایک دن. وہ تو چلے گئے، وہ چلے گئے. ہمارے بزرگوں میں سے، سلف میں سے، صحابہ یا تابعین یا بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس وقت مستحضر نہیں، کہ بھائی جانے والا تو بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے خوش نصیب ہے کہ ملک الموت کو دیکھنے سے وہ فارغ ہو گیا، اب ہمیں تو دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے کہا کہ تم میرے سامنے اللہ کے نافرمان کی جب روح نکالتے ہیں اس وقت کس شکل میں آتے ہیں وہ مجھے بتلاؤ. تو کہا کہ نہیں آپ تاب نہیں لا سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، کہا کہ نہیں آپ میں وہ شکل دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. کہا نہیں میں تو دیکھوں گا. کہا بہت اچھی بات ہے، ذرا تھوڑی دیر اس طرف چہرہ کرو. ایسا چہرہ گیا اور پھر دیکھا تو اس شکل میں تھے حضرت ملک الموت کہ خلیل اللہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، خلیل اللہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہوش میں آئے تو حضرت ملک الموت پھر اپنی اصلی حالت میں تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ کا انکار کرنے والا، نافرمان نہیں، اللہ کا انکار کرنے والا اگر اسے صرف یہ سزا دی جائے کہ آپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دکھایا جائے تو وہی اس کے لیے کافی ہے. آگے پھر قبر ہے آگے پھر. تو بھائی ایک جانے والا اس فکر سے تو فارغ ہو گیا نا کہ ملک الموت کو دیکھ لیا. ہمیں تو فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں ابھی ملک الموت کو دیکھنا ہے. موت کی جو سختی ہے اس سے وہ گزر گیا, ہمیں تو ابھی موت کی سختی دیکھنی ہے. منکر نکیر کے سوال جواب سے وہ فارغ ہو گیا, ہمیں تو ابھی منکر نکیر کے سوال جواب کا مرحلہ ہمارے اوپر آنے والا ہے. تو ہم ان دونوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ان کو برکات نصیب فرماوے, مغفرت فرماوے, ان کے درجے بلند فرمائے. اللہ تعالی شانہ ان کو خوش رکھے, آخرت کی خوشیاں عطا فرماوے, اور ان کی طرح ہمارے جتنے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ہم سب کے ماں باپ, ہمارے متعلقین, ہمارے دوست احباب, ہمارے رشتہ داروں میں سے جو بھی گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو آخرت کی راحتیں عطا فرماوے, اور پوری امت کے مسلمانوں میں سے جتنے چلے گئے ہیں اللہ سب کو راحتیں عطا فرمائے. ان میں سے اگر کوئی قبر کی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو ہم اللہ سے عاجزی کرتے ہیں کہ اللہ آپ رحیم ہیں, آپ رحمان ہیں, آپ غفور ہیں, آپ غافر ہیں, آپ غفار ہیں, آپ ودود ہیں, آپ رؤوف ہیں. آپ اگر آپ کے ان سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے بخش دیں گے, آپ کے خزانے میں کیا کمی آئے گی, آپ کے نظام میں کیا خلل واقع ہوگا. یہ اللہ آپ ان سب کو معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو سب کی بخشش فرمائے, اور اللہ جو زندہ ہیں انہیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بس آج کی اصل جو تقریر کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بھئی موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرنے سے کتراؤ مت. یہ بلڈ پریشر کا جو بیمار ہوتا ہے اسے دوا لینی پڑے گی. اب اگر وہ اگر وہ بلڈ پریشر کی دوا نہیں لیتا تو وہ بلڈ پریشر کو دعوت دیتا ہے, موت کو دعوت دے رہا ہے. تو اسی طرح یہ ایک دوا ہے جس سے آخرت بنتی ہے. تو اگر اس دوا کو پینے سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ آخرت کے بگاڑ کو دعوت دیتا ہے, بری موت کو دعوت دیتا ہے, نافرمانی کو دعوت دیتا ہے. موت کو یاد کرو, گھبراؤ مت موت سے. دن میں ایک مرتبہ, اور کوئی کمزور دل والا ہے کبھی کبھی پھر اتنا خوف داخل ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ, مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھو کسی تنہائی میں. جو بہت گنہگار ہیں, گناہوں میں مبتلا ہیں, نفس بار بار گناہوں کی طرف, اسے تو ہر روز کرنا چاہیے, اور آنکھ بند کر کے سوچنا چاہیے کہ میں ایک دن مرنے والا ہوں, میری روح نکلنے والی ہے. مجھے میری روح نکل جائے گی, میں بستر پہ ایسے ہی پڑا رہوں گا. اس وقت یہ دنیا کی ساری لذتیں, عیاشیاں, یہ مزے کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ ساتھ نہیں آئے گا. روح نکلنے والی ہے, بستر پہ پڑا ہوا ہوں گا, اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکوں گا, انگلی بھی نہیں اٹھا سکوں گا. لوگ مجھے غسل دیں گے, غسل دے کر کے سیدھے سادھے کفن میں لپیٹ دیں گے, لپیٹ کر مجھے قبرستان میں لے جائیں گے, نماز جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دیں گے, اور تنہا مجھے چھوڑ کے آ جائیں گے. وہاں مجھے لیٹنا ہے. سوچو کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں, اتنی جگہ ہے اس اندھیری کوٹھڑی میں, لوگ مٹی میرے اوپر ڈال کر چلے جائیں گے, میں نکل نہیں سکوں گا وہاں سے. وہاں کوئی نہیں آئے گا, نہ ماں باپ, نہ بھائی بہن, نہ دوست احباب. وہاں صرف مجھے اللہ جل جلالہ عام منوالہ بچا سکتے ہیں اگر میں ان کی فرما برداری کروں گا. منکر نکیر آئیں گے, مجھ سے سوال پوچھیں گے. یہ سوچو میرے بھائیوں, اور پھر یہ سوچو کہ اگر یہ عیاشی اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا رہا تو وہاں پھر مجھے میری پکڑ ہوگی. روح نکالے گا فرشتہ, اس وقت کیا ہوگا؟ اور ہفتے میں ایک مرتبہ اگر جمعہ کو ہو سکے تو بہت اچھا, ورنہ سنیچر اتوار کو قبرستان میں جایا کرو. کیوں؟ اس سے کہ قبرستان میں جانے سے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی. آخرت کی فکر پیدا ہوگی, موت کی فکر پیدا ہوگی, تو گناہوں سے دوری ہوگی, دنیا کی لذتوں سے زہد آئے گا, اور ساتھ میں قبرستان میں جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی نفع ہوگا ہمارے جانے کی وجہ سے. قبرستان میں جاؤ, گھومو پھرو, اور دیکھو کہ کیسے سوئے ہوئے, ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وتان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.